حاضری دو بھائی سب حاضر ہیں، ختم کے دن تو زیادہ دن نہیں. شاہ جلال ادھر، شاہ جلال عبدالرحمان سب پہلے مسلم شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد. مسلم شریف کا ختم ہو رہا ہے، دوپہر کو بخاری شریف کا ختم ہوگا. الحمدللہ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے پوٹا پوٹا جو کچھ پڑھا پڑھایا اللہ پاک قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں وہ بھی اس کتاب کے مبارک ختم میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے. اور ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے ختم بخاری پر دعا قبول ہوتی ہے. حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہم نے 120 مرتبہ اس کا ایکسپیرینس کیا کہ کوئی پرابلم آیا، بخاری شریف لے کر بیٹھ گئے، اول کا آخر پڑھ گئے، دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول کر دی. تو حدیث پاک کی کتاب جب پوری پڑھی جاتی ہے پھر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. حضرت مولانا ہاشم صاحب دامن برکات تشریف فرمائے ہیں، پھر ختم کر لیں گے، پھر حضرت دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ برکت رہے گی. تو ختم تو ہو رہا ہے کتاب کا، اور اس میں جو اجر ہے اور دعا کی جو قبولیت ہے انشاءاللہ العزیز سب کو نصیب ہوگی. جتنے مہمان تشریف لائے ہیں اللہ ان کی تمام جائز مرادیں، دلی امنگیں پوری فرمائے، دینی دنیاوی اخروی تمام حاجات اور ضروریات اللہ پاک پوری فرمائے. جو فارغ ہونے والے طلبا ہیں اللہ ان کو استقامت کی دولت سے نوازے، اور مرتے دم تک اپنے اکابر مشائخ کو جس طرز پر دیکھا ہے اسی طرز پر قائم رکھے. حدیث پاک کی کتاب پڑھتے رہے، مسلم شریف بہت برکت والی کتاب ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ نے پڑھانے کا موقع دیا، اور ہمارے حضرت کا شکر کہ حضرت نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہم اس کو پڑھائیں. اللہ پاک حضرت کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا انتقال ہونے لگے تو میرے پاس بیٹھ کر مسلم شریف کی تلاوت کر. چنانچہ جب ان کی آخری گھڑیاں تھی، سکرات تھا، تو مسلم شریف لائے اور اس کو پڑھنا شروع کیا. اس کی وجہ حضرت نے یہ شاید فرمائی ہوگی کہ مسلم شریف میں ابواب بہت تراجم ہیں اور اس میں کوئی بھی معلق منقطع اقوال نہیں ہے، بس ایک تسلسل سے حدیث ہے. حدثنا 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 حدثنا، باب باب تو کہیں ہٹا ہی نہیں ہے. امام مسلم نے باب بنایا ہی نہیں، باب تو بعد میں امام نبوی وغیرہ نے بنائے ہیں. تو چونکہ اس میں صرف حضور ہی کی باتیں ہیں، حضور کے علاوہ کسی اور کی کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں، اس لیے حضرت نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس مسلم شریف کی قرات کی جائے. چنانچہ وفات سے پہلے آپ کے پاس مسلم شریف کی تھوڑی دیر قرات کی گئی، اور اس کے بعد حضرت کی روح دنیا سے پرواز ہوئی. تو یہ بہت برکت والی کتاب ہے، پڑھائی ہم نے. اب آخری حدیث پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا مختصر سی باتیں عرض کر دیتے ہیں. ظاہر ہے اتنی بڑی کتاب اور پڑھانے کا وقت محدود، تو اس میں ہر جگہ تو ہم کلام کر نہیں سکتے. شروع شروع میں جو باتیں ہیں اہم، کتاب الایمان، اس پر تو ہم نے الحمدللہ باتیں کی، کتاب الایمان. اور اس کے بعد جہاں کتاب الطہارت وغیرہ شروع ہوئی، تو حضرت مفتی شفیع صاحب دامن برکاتہم جو اپنا ترمذی کے اندر مسائل کو کور کرتے ہیں کیا. باقی اس کے بعد جو مسائل ایسے آتے گئے جو اور کتب میں نہیں ہیں، اس پر ہم سیر حاصل ذرا بحث کرتے رہے. جہاں استواء العرش کا مسئلہ آیا، اور وہ حدیث عین اللہ قالت فی السماء والی آئی، اس میں ہم نے 3-4 صفحے کا کلام درج کر کے سمجھی اپنا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کیا. اور اس کے بعد اور جو مسائل آتے گئے، من جملہ ان کے بیچ میں جو مسائل آئے، ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا طلاق کا، اس پر بھی ہم نے الحمدللہ کافی طلاق ثلاث کا مسئلہ بیان کیا تھا. اس وقت بعض طلبا کا مشورہ ہے کہ اس میں بھی یہی بیان کرو. ہمارے ماشاءاللہ حافظ اور آپ کو کہنے کے مولانا عبدالحلیم صاحب، گرائی یہ ہے کہ طلاق ثلاث کا مسئلہ بیان کرو، تو اسی کو آپ کے سامنے ذرا سا پیش کرتے ہیں. مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہ میں نکاح کے اوپر بات کی، تو اب ہم طلاق کے اوپر بات کر رہے ہیں. پہلے نکاح ہوتا ہے، پھر گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے. ویسے ابن علی نے الکامل میں ایک حدیث بہت اچھی نقل کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. شادیاں کرو، طلاق مت دو، کیونکہ طلاق کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. طلاق اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تو اللہ کا عرش بھی غصے میں آ جاتا ہے، وہ بھی ہل پڑتا ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الى الله الطلاق. ایک اور حدیث میں فرمایا، ایم امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. جو عورت بغیر شدید مجبوری کے طلاق مانگے شوہر سے، مجھے طلاق دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، I want a divorce, I want طلاق، جو بلا مجبوری شدید کے طلاق کا سوال کرتی رہے، تو ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک حدیث میں فرمایا، المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. جو عورتیں شوہر کا کہنا ماننے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہیں اور خلا مانگتی پھرتی ہیں، یہ نفاق والی ہیں، ہپوکریٹ ہیں. شوہر کو محبت دکھاتی ہیں لیکن حقیقت میں محبت ہوتی نہیں، یہی نفاق ہے. یہ تو طلاق کے متعلق ہماری اسلامی ہدایت ہوئی کہ طلاق دینی نہیں چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر پرابلم ہو جائیں تو پہلے اس میں میڈیشن کاؤنسلنگ کے ذریعے سے صلح کرانے کی کوشش کرو. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. تو یہ کوشش کرو، نہ ہو سکے تو پھر آگے بہت مجبوری ہو تو پھر شریعت نے اس چھٹک کے لیے رستہ رکھا. اب آگے دوسری بحث، طلاق کے بارے میں دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں. عیسائی مذہب میں اصولاً تو یہ ہے کہ طلاق دینا جائز نہیں. جو کیتھولکس ہیں، آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، ان کے نزدیک طلاق دینا حرام ہے. اسی لیے وہ نکاح میں بولتے ہیں till death do us apart، کہ ہم شادی کر رہے ہیں، مرتے دم تک ساتھ رہیں گے، اور اگر ان میں سے ایک پہلے مر گیا تو دوسرا پھر باقی پوری زندگی جو ہے تنہائی میں گزارے گا، شادی نہیں کرے گا. مرد ہو یا عورت، جو بھی پہلے مر جائے تو دوسرا باقی زندگی اکیلا گزارتا ہے. تو ان کی یہاں تو مرتے دم تک ساتھ رہنا ضروری، اور کچھ بھی پرابلم ہو جائے طلاق دینا جائز نہیں، یہ ان کا اصل مذہب. ہمارے یہاں اللہ پاک نے کہا کہ مجبوری کی شکل میں جب نبھاؤ نہ ہو سکے، میاں بیوی دونوں سیم ویو لینتھ کے اوپر نہ ہو، ایک شارٹ ویو کا فیوز ہو، دوسرا لانگ ویو ہو، اور ساتھ نبھاؤ نہ ہو رہا ہو، تو بس جدا ہو جاؤ، اپنے اپنے رستے جاؤ، وہ دوسرا شوہر ڈھونڈے، تم دوسری بیوی ڈھونڈ لو. اللہ پاک نے اس کی اجازت دی، لیکن اس کا طریقہ اللہ نے بتایا. زمانۂ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، دیتے پھر رجوع کر لیتے، دیتے پھر رجوع کر لیتے. بعض مرتبہ کسی عورت کو 100 مرتبہ طلاق ہوتے، یعنی وہ طلاق میں، طلاق کے بعد عدت تو ان کی یہاں بھی تھی، تو عدت میں بیٹھتی، اب جیسے ہی عدت فنش ہونے کو آئے تو رجوع کر لیتے، جیسے عدت فنش ہونے کا ہے رجوع کر لیتے. بعض مرتبہ بیوی کو ستاتے، یہ کہتے کہ میں تجھ کو نہ اپنے نکاح میں رکھوں گا نہ طلاق دوں گا، تجھے ایسی لٹکی ہوئی رکھوں گا، اور پھر یہ کرتے رہتے. شروع اسلام میں کوئی حکم اس سلسلے میں نہیں آیا تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الطلاق مرتان کی تفسیر میں، کان ھذا فی اول الاسلام برہۃ. شروع اسلام میں کچھ مدت تک یہی چیز تھی، پھر کوئی قضیہ پیش آیا، لمبا شان نزول نقل کیا حضرت عائشہ کی حدیث، اور اس میں اللہ پاک نے آیت اتاری، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق دینے کا اختیار دو مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھی طرح رکھو یا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک سے ڈھنگ سے اس کو جدا کرو، اس کے بعد تھرڈ ٹائم تم کو یہ چوائس نہیں رہے گا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر دو مرتبہ لڑائی جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گیا، ایک مرتبہ ایک طلاق دی، پھر دوسرے کچھ مدت بعد ایک طلاق دی، تو یہ دو ڈبل ہو گئی، ادب ہو گئی، اور سمجھیے کہ اس کا کلیکشن ہو گیا، پھر اگر 6 مہینے سال بعد پھر جھگڑا ہوا پھر ایک طلاق دی تو وہ پچھلے 10 سال پہلے جو ایک دی تھی 5 سال پہلے جو دوسری دی تھی اور اب جو تیسری دی ہے تینوں مل کر کے 3 طلاق ہو گئی اب ختم تم اپنے رستے وہ اپنے رستے اب دونوں میں آپس میں ملنے جلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اب رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ اللہ پاک نے ہدایت نصیب کرائی اور اس سلسلے میں اللہ پاک نے جو ہدایت دی اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا طریقہ سکھایا آج کل لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا جہاں اور چیزیں نہیں آتی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح اور عبادات تو طلاق ایک مسئلہ ہے لوگ سیکھتے ہی نہیں طلاق کیسے دینا ہے ہدایت کھول کے پڑھیے طلاق کے 3 طریقے ہیں طلاق احسن دوسرا حسن تیسرا بدعت احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک طور میں جس میں جمع نہ کیا ہو یعنی اس کا حیض اور پیریڈ فنش ہو اس کے بعد اس کو ایک طلاق دی جائے پھر اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس کے 3 پیریڈ اور حیض فنش ہو جائیں اور وہ چلی جائے اس کے رستے یہ احسن اور سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا طلاق حسن یہ 2nd درجے کے اوپر ہے اس سے نیچے ہے وہ یہ ہے کہ ایک طور میں جس میں جمع نہیں کیا ہے ایک طلاق دی جائے دوسرے طور میں دوسری تیسرے میں تیسری اور پھر مسئلہ ختم کیا جائے یہ حسن طریقہ یہ بھی جواد کے درجے میں ہے لیکن 3 الگ الگ طور میں ایک ایک کر کے دی جائے اور پھر طلاق بدعت جو محرم حرام ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے کوئی یہ کہے گا جا تجھے طلاق 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 کہے گا تجھے 3 طلاق تجھے 100 طلاق تجھے 1000 طلاق یہ طلاق ایک ساتھ جو دے دے تو اس نے جو یہ لفظ کہا طلقتو کی سراتن یا انت طالقن انت طالقن انت طالقن یہ ہوتا ہے غصے میں آدمی کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا ہمارے ایک دوست ہیں مولانا الیاس صاحب کو بےچارے بہت اس طرح کے کیسوں میں ہیلپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو پرشتن میں تو ایک دفعہ سنانے لگے کوئی ایسا کچھ مسئلہ آیا تو اس میں وہ مولانا کہتے ہیں کہ بہرحال جو کچھ بھی تھا انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھ بھی گئے بالکل قریب آ گئے لیکن ایک دم سے پتا نہیں اس کو کیا ہوا وہ شیطان دماغ پہ حاوی ہوتا ہے تو اس نے کوئی بات عورت نے کوئی جملہ کہا ہوگا اور اس کو فلپ ہوا بالکل وہیں بیٹھے بیٹھے مولانا تو حق کو پکتے رہ گئے جاؤ بھائی تو اپنے رستے جاؤ ختم اب دیر از نو وے ریکنسائل کرنے اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو ایک پھر دوبارہ جو ہے رجوع کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہی مذہب حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافعی حضرت امام مالک حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت امام اوزاعی حضرت امام نخعی اور اس طرح جمہور امت کا ہے ساری امت ایک طرف ہے اور کہہ رہی ہے کہ 3 طلاق دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں چاہے ایک لفظ میں دی ہو یوں کہا ہو آئی ڈیورس یو 3 ٹائمز اور یا یوں کہا ہو آئی ڈیورس یو آئی ڈیورس یو آئی ڈیورس یو 3 بار یہ لفظ کہا ہو یا صرف طلاق 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 بولا ہو تو ہر صورت میں 3 واقع ہو جائیں گے 3 سے زائد بھی 5 طلاق 10 طلاق 100 طلاق 1000 طلاق وہ بھی 3 واقع ہوں گی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قضیہ پیش کیا گیا کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی بڈھے نے اپنی بڈھی کو 1000 طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 3 طلاق سے تو وہ جدا ہو گئی اور باقی 997 جو طلاق ہیں اس کا گناہ اس کے سر پر لگ گیا کیونکہ اس نے اللہ کی بات کی مذاق اڑائی اور اللہ نے کہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اللہ کی بات کی مذاق مت کرو اس نے مذاق اڑائی ہے اس کا گناہ اس کو ہو تو یہ ایک حدیث میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سے وہ جدا ہو گئی رجوع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آگے یہاں حدیثیں لینے جائیں بڑا حدیثوں کا ذخیرہ پڑا ہے لیکن ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاں اس مسئلے کو تخمیل فتح الملہم میں چھیڑا ہے وہاں انہوں نے 14 آثار نقل کیے ہیں 5 حدیثیں نقل کی ہیں اور اس سے آگے مفتی عبد الرحیم صاحب راجپوری رحمت اللہ علیہ نے وہاں فتاوی رحیمیہ میں اس پر بہت لمبی کئی صفحات کی بحث کی ہے اور اس پر مستقل رسائل لکھے گئے ہیں آپ حضرات عالم بن گئے ہیں مطالعہ کریں کتاب دیکھیں کتاب دیکھنے کا شوق پیدا کریں اور پھر لوگوں کو سمجھائیں اس سلسلے میں احادیث تو بہت ہے اور جہاں وہ لعان والی حدیث ہے کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا فطلقھا ثلاثا کا لفظ ہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس طرح کا سوال پوچھا گیا حضور نے فرمایا لا دوبارہ ساتھ نہیں ہو سکتے حضرت انس کی ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی ہے طبرانی میں بھی ہے اسی مضمون کی اسی طرح سے اور ابن عمر کی ایک حدیث ہے حضرت حسن ابن علی والی حدیث ہے ان کی بیوی عائشہ خصعمیہ والی جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب شہید ہوئے اور ان کی تدفین کے بعد حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، حضرت حسن اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی عائشہ خثعمیہ نے کہا خلافت مبارک ہو، کنگریجولیشنز، یو آر ناؤ خلیفہ. تو حضرت حسن کو خوشی کے بجائے غصہ ہے، انہوں نے کہا تشمتی نہ بے وفا کی، ابھی میرا باپ مرا اور تم ہنسی کر رہی ہے اس پر، جب طلاق تو مصرا جب تین طلاق دے دی. اب جو ہے وہ تو اپنا پردہ لگا کے رونے لگے، یہ بات تو ہوگی اس نے پورا بڑا قصور کیا تھا. اس نے عزت گزاری حضرت حسن کے گھر میں، تین پیریڈ فنش ہوئے، چلی ہو گئی اپنی مہکی میں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کا بقیہ مہر اور 10,000 درہم ہدیے کے طور پر اس کے پاس بھیجے. جب اس کے پاس وہ سارا مال پہنچا تو وہ دیکھنے لگی اس کو حضرت حسن سے محبت بہت تھی، اس لیے مسٹیک ہوئی تھی اس کی. تو اس نے کہہ دیا کہ متاع قلیل من حبیب مفارق، کہ میرا ایک محبوب مجھ سے جدا ہوا، اس کی طرف سے سامان تو بہت ہے لیکن تھوڑا سا ہے، یہ تو بہت سخی ہوں، تو بہت دینے والے ہیں. حضرت حسن تو تھے اپنے نانا جیسے، بہت سخی تھے، بہت سخی تھے. تو جب حضرت اس کا یہ جملہ حضرت حسن کو پہنچا تو حضرت حسن کا بھی دل نرم ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو وہ جدا ہو گئی، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ حدیث نہ ہوتی تو میں اسے رجوع کر لیتا، لیکن چونکہ حضور کا یہ ارشاد ہے اس لیے میں اسے رجوع نہیں کر لیتا. یہ روایت جو ہے یہاں پر نقل کی گئی ہے. امام بیہقی نے اس کو سنن کبریٰ میں صفحہ 236 جلد 4 پر، دار قطنی نے 437 جلد 2 کے اوپر یہ حضرت عائشہ خثعمیہ والی روایت نقل کی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی حدیثیں ہیں. آثار صحابہ تو یہاں بے شمار ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کے دماغ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، صحابہ کو کریڈٹ دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں وہ صحابہ عمر کون ہوتا ہے، حضور کے سامنے عمر کون ہوتا ہے، حضور کے سامنے عثمان کون ہوتے ہیں، حضور کے سامنے ابوبکر کون ہے، اس طرح کے جملے بکتے ہیں. ارے بھائی تمہارا درجہ ابوبکر عمر عثمان سے بڑھ گئے کہ تم اس طرح کا بکواس کرتے ہو، حضور کو تم زیادہ سمجھتے ہو کہ ابوبکر عمر عثمان زیادہ سمجھتے تھے. یہ حضرات حضور کے بالکل قریب رہنے والے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل براہ راست دیکھنے والے، حضور کا مزاج، حضور کا انداز، حضور کی تربیت اور حضور کو سمجھنے والے، وہ حضور کی بات زیادہ سمجھتے تھے. تو جہاں کسی معاملے میں صحابہ کے آثار آ جائیں تو دوسروں کے اقوال کے مقابلے میں یہ آثار زیادہ قابل ترجیح ہوتے ہیں. اور اس جگہ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اور ان کے حوالے سے اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے بھی 33 آثار نقل کیے ہیں صحابہ سے، جن میں سے 20 الگ الگ صحابہ سے آئے ہیں. خلفائے اربعہ اس میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اس ان کے علاوہ ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، انس ابن مالک، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، مغیرہ ابن شعبہ، ام سلمہ ام المؤمنین، عمران ابن حسین، معاویہ ابن ابی سفیان. یہ ساری فہرست یہ کہہ رہی ہے کہ تین طلاق تین ہیں ایک نہیں. اب جو ہے اجماع ہو گیا صحابہ کا اس کے اوپر. حضرت ابن الحمام نے کہا اجماعهم یعنی الصحابہ ظاہر، فانه لم ينقل عن احد منهم انه خالف عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کا اجماع ہو گیا ہے. علامہ عینی نے بھی اس میں نقل کیا ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الاوزاعي والنخعي والثوري وابو حنيفه واصحابه ومالك والشافعي واصحابه واحمد واصحابه واسحاق وابو ثور وابو عبيد واخرون كثيرون على ان من طلق امراته ثلاثا وقعنا ولكن وجد تین دے دی تین ہو گئی گنہگار ہوگا وہ اور تین واقع ہو جائیں گے. آگے وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه من الجماعة. جو اس کی مخالفت کرے گا اور کہے گا تین طلاق تین نہیں ایک طلاق ہے، وہ شاذ اور اکیلا ہے، ساری امت سے ہٹا ہوا ہے. اور جو اکیلا ہو، ساری امت سے ہٹا ہوا ہو، اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا، ید اللہ علی الجماعة، اللہ کا ہاتھ جماعت المسلمین پر رہتا ہے. ومن شذ شذ فی النار، اللہ حفاظت فرمائے ہماری. جو اکیلا اختیار کرے گا، انگلی کھڑی کرے گا کہ آئی ایم ڈفرنٹ، آئی ایم سم تھنگ، میرا یہ مذہب نہیں، میرا یہ مذہب ہے، جائے وہ اکیلا. یہاں جماعت المسلمین ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور آگے اب اس مسئلے میں بحث جب چلتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب علماء کا کیا قول ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں ایک پورا رسالہ نقل کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں ایک کمیٹی ہے اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، ایک انجمن ہے، اس کمیٹی میں ماہ ربیع الثانی 1393 ہجری میں یہ مجلس منعقد ہوئی اور طلاق ثلاث کے مسئلے پر بحث ہوئی. اس میں 17 عرب کے علماء موجود، جن میں شیخ عبدالعزیز ابن الباز موجود، جن میں شیخ محمد امین الشنقیطی موجود اور ان کے بڑے بڑے علماء. اس میں بحث ہوئی اور اس کے بعد اس کا خلاصہ ایک رسالے کی شکل میں چھاپا گیا. وہ رسالہ من وعن حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احسن الفتاوی جلد 5 میں صفحہ 222 سے لے کر صفحہ 372 تک میں چھپا ہوا ہے. کتنے صفحے ہوئے؟ 150 پیجز کا یہ رسالہ ہے. سارے دلائل، فقہا کے اقوال اور اس میں دلائل اور ساری بحثیں اس کے اوپر کی ہیں، اور اخیر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، صفحہ 364 پر وہ فتویٰ دیا ہے، توسل المجلس باکثریته الى اختیار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، کہ اس مجلس میں جتنے علماء ہیں ان میں سے اکثریت کافی ڈبیٹ اور بحث کے بعد اس نتیجے پر اکثر العلماء جو ہیں اس پر متفق ہوئے ہیں کہ تین طلاق ایک لفظ میں دی جائیں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ جدا ہو جاتی ہے، پھر ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہ مسئلہ پورا ثابت ہو گیا تھی غلط. اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں، فتویٰ دے دیتے ہیں تین طلاق ہو گئی کوئی حرج نہیں، صاحب رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے لو اس کو اور واپس بلا لیتے ہیں اس کو. ہائے ہائے، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں جہاں زنا کا مسئلہ بیان کیا ہے، اس کی قباحت سمجھائی ہے، وہاں کہا ہے من اشد الزنا ومن اقبحه ما هو مصر على الوطئ بامرأته بعد تطليقها ثلاثا، سب سے شدید ترین اور قبیح ترین زنا یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے باوجود اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جمع کرتا ہے. یہ سب سے بدترین زنا ہے، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے، اس کو شرم لگتی ہے لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے اللہ کے بندے تجھے قیامت کے دن کا خوف نہیں، اللہ سے شرم نہیں، اللہ کے سامنے تو جائے گا، وہاں تجھے حساب دینا پڑے گا، وہاں کیا ہوگا، دنیا سے ڈرتا ہے، آخرت سے نہیں ڈرتا. تو یہ سمجھئے کہ انہوں نے وہاں یہ چیز لکھی ہے. بہرحال یہ تو ایک بحث ہے، میں نے وہاں سمجھائی تھی، باقی اور باتیں بھی ہیں اور احتیاط بہت ضروری ہے، مذہب کو پکڑے رہنا ضروری ہے. خلاصہ یہ ہے، دیکھو چاروں مذاہب کہہ رہے ہیں نا جی کہ تین طلاق تین ہے، کچھ لوگ شروع کر رہے ہیں، تو مذہب کو پکڑے رہیے، اگر مذہب کو چھوڑ دیں گے بہت گڑبڑ ہو جائے گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی. دیکھو جی وہاں پر عربستان میں ان لوگوں نے مذہب چھوڑ رکھا ہے، کتنی گڑبڑ ہو رہی ہے. ابھی پچھلے ہفتے کے انڈیپینڈنٹ میں تھا کہ سعودی میں حرم کے عالموں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. عادل طلبانی ایک امام تھے ان کے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ میوزک اور سانگز اور یہ سب گانا سننا وننا سب حلال ہے. شریم صاحب نے جمعہ کے خطبے میں ان پر خوب رد کیا، اماموں کی لڑائی شروع ہو گئی. ایک اور مفتی نے وہاں فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی شخص کوئی عورت کسی کو محرم بنانا چاہتی ہے تو اپنی چھاتی کا دودھ اس کو پلا دے تو وہ اس کا محرم بن گیا، پھر اس کے ساتھ وہ آفس میں بیٹھ سکتی ہے، باتیں کر سکتی ہے. اور اس میں جو سعودی میں یہ پابندی ہے کہ بھائی کوئی اجنبی کے ساتھ نہ بیٹھے، تو دودھ پلانے کے بعد وہ پابندی ختم ہو جائے گی، وہ اس کا دودھ پیتا بھائی ہو جائے گا. حالانکہ سارے مذاہب رضاعت القبیر کے مسئلے میں متفق ہیں کہ بھئی رضاعت جو ہے وہ صرف بچپن میں جب دودھ پینے کی مدت ہے، اس وقت جب دودھ پیتے ہیں تو وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے. لا رضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، اور اب یہ لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے، اور اس طرح کے مسائل خبر ایک دین کا ایک بگاڑ قائم کر دیا ہے. موزوں کے اوپر کاٹن کے پتلے پتلے موزے ہوں مسا کر لو. وہاں پر ہم ایک جگہ سمجھیے کہ ہم نے دیکھا بھر کڑ چل چلا کی گرمی ہے، اور ایک سمجھیے نماز پڑھانے کے لیے آگے گیا، موزہ پہنا ہوا ہے پتلا سا باجی کا، اور اس پر مسا کر کے آ گیا مسلح پہ پڑا ہو گیا. وہاں جا رہے تھے ہم ایئرپورٹ پہ، تو راستے میں ایک جگہ میں نے تو دیکھ لیا، میں گھر کری پتلے موزے کے بالکل باریک موزہ، اور گرمی چل چلا کی ہے، کوئی سردی بھی نہیں ہے، مجبوری میں وہ خوفین پر مسا، لیکن ان کو ان کی نمازیں خراب کر دی ہیں اس طرح سے کہ بھائی بگاڑ دی ہیں، نمازیں نہیں ہو رہی ہیں ان کی. پتلے پتلے موضوع پہ مساق کر رہے ہیں, نماز کیسے ہوگی؟ بھائی قرآن نے کہا پیر پر دھونا ہے پیر کو, تو یہ مساق کیسے ہوگا اس کے اوپر؟ تو اس طرح دین میں یہ خبط پیدا کر دینا, گڑبڑ پیدا کر دینا, آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتیں پہنچ گئی ہیں, روزے شریفہ پر ان کی بری نظریں ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ توڑا جائے, سرکار کی قبر مبارک کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ کہا جائے, ایسی باتیں اخبارات میں وہاں آتی ہیں, دھیرے دھیرے یہ ذہنیت بنتی ہے. اللہ پاک سرکار کے روضہ شریفہ کی حفاظت فرمائے, کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائے, مدینہ شریف کی حفاظت کرے, مکہ شریف کی حفاظت فرمائے, ہر قسم کے دشمنوں کے شروع اور فتنوں سے ان کو بچائے. بہرحال یہ مسائل تھے, اور مسئلہ یہاں پر حجاب کا بھی ہے, لیکن اب ٹائم ہمارا حجاب کا یہاں اوپر آیا تھا. پہلی حدیث جو ہے اس صفحے کی ہے, کانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من تؤيني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبطو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. یہ بس بات پوری کرنی ہے. ہاں جی, پانچ منٹ میں کیا بول رہے آدمی, حضرت دعا بھی کرانی ہے. آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کی بات آگے چلتے.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسنة المتصل من قبل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا عمرو بن زراد قال حدثنا الشيخ بن أبي هاشم بن أبي مثل بن قيس بن عباد قال سمعت أبا زر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان القسمان يقسموا في ربهم إنها نزلت في الذين ورزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي قال حدثنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا أبو بكر حاوى حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا سفيان عن أبي هاشم أبي مجلس بن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لأن نزلت هذان القسمان في شيء.
أبو ذر
الغفاري
رضي الله عنه قسم کھا کر کہا کہ هذان القسمان اقتسموا في ربهم. یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی جو بدر کے دن مقابلہ کے لیے نکلے, یعنی حمزہ علی عبیدہ ابن عبیدہ ابن الحارث, اور ان کے سامنے آئے عتبہ شیبہ, یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے, اور ولید بن عقبہ لعنت اللہ علیہم. یہ آیت ان حضرات کو حضرت علی حمزہ اور ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہم سے مقابلہ کرنے کے لیے مقابلہ ہوا, اور اللہ پاک نے ان تینوں کو سمجھیے کہ غلبہ دیا, اور یہ تینوں کافر مارے گئے. تو ہذان خصمان اختصموا, یہ دو مقابل ہیں جو رب کے بارے میں جھگڑنے کے لیے آ گئے. یہ آیت اس سلسلے میں اتری ہے. ویسے اس آیت کے متعلق یہاں تقریباً پانچ اقوال ہیں. نمبر ایک تو یہی جو یہاں آیا. نمبر دو, طبری نے بطریق عوفی عن ابن عباس نقل کیا انہا نزلت فی اہل الکتاب والمسلمین. نمبر تین, حسن بصری نے ابن عباس سے نقل کیا ہم الکفار والمؤمنون. نمبر چار, مجاہد نے ابن عباس سے نقل کیا کہ هذا اختصام المؤمن والکافر فی البعث, مومن کافر کی بعث بعد الموت, لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں ڈسپیوٹ ہوئی, اس کے بارے میں اللہ نے کہا هذان خصمان اختصموا فی ربهم. اور نمبر پانچ, عکرمہ نے کہا کہ یہ خصمان اختصموا جو ہے یہ جنت دوزخ کا مخاصمہ ہے. جنت دوزخ میں ایک دفعہ ڈسپیوٹ ہو گیا. دوزخ نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو سزا کے لیے پیدا کیا, جنت نے کہا اللہ نے مجھے رحمت کے لیے پیدا کیا. آگے لمبی حدیث ہے. تو لیکن یہ جو روایت نقل کی ہے کہ ہذان خصمان اختصموا اس سلسلے میں, یہ ضعیف ہے, کیونکہ یہ روایت بحوالے جابر بن یزید الجعفی آ رہی ہے اور ان کا ضعف معلوم ہے. ویسے جنت دوزخ کے جھگڑے کے بارے میں کسی نے لطیفہ بھی بیان کیا, وہ ہم نے سنایا تھا. ایک دفعہ جنت دوزخ کی لڑائی ہوگی تو دوزخ نے کہا جنت کو کہ میں تیرے اوپر کیس کر دوں گی. جنت نے دوزخ کو کہا کہ میں تجھ پر کیس کر دوں گی. دوزخ نے کہا نو پرابلم, کیس کر دو, تم جیت ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے بیرسٹر سولیسٹر میرے پاس ہیں, اس لیے کہ ان کو جھوٹ بول بولنا پڑتا ہے, سچ کا جھوٹ کرنا, جھوٹ کا سچ کرنا, نردوش کو بے قصور کو قصوروار ٹھہرانا, قصوروار کو بری کرنا. تو یہ کیفیت ٹھیک نہیں. سولیسٹر بنو بے شک, لیکن سچ جھوٹ میں تمیز, جہاں ایسی گڑبڑ والی چیز ہو تو اس کو چھوڑو, جہاں سچ ہو اسی کو لو. بہرحال ایک لطیفہ لیکن اس کے ذہن میں یاد آ گیا, سنا دیا. آگے حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کا بہت اچھا خلاصہ بیان کیا اور کہا کہ یہ عموم پر محمول کرنا اس کو بہتر ہے, اور اس کی وجوہات سنیں گی. اس سے پہلی آیتیں, اس کے بعد کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خاص اس بارے میں نہیں ہے, عموم پر محمول ہے. اور اس کو جو شان نزول جو کہا ہے, تو امام ابن جریر الطبری جو سب سے بڑے مفسر ہیں, بہت وسیع الاطلاع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بعض مرتبہ سبب نزول خاص ہوتا ہے لیکن مقصد عام ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے، اس کے نزول کا سبب جو ہے وہ تو خاص ہے لیکن عموم اس کے اندر پایا جاتا ہے. بس اس پر یہ ہماری مسلم شریف پوری ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے، پڑھنا پڑھانا غلطیاں معاف فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور طلبا کو اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے اور اسی طریقے پر ہمیشہ قائم رکھے. حضرت دعا فرمائے.